بال بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی ہمارے حضرت ہیں سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں سو بار بھی گر کر کے سنبھلتا ہے آج بھی ہاں وہ درے رحمان کھلتا ہے آج بھی ہاں وہ درے
جو مان
گزشتہ روز الہامات ربانی سے حضرت والا کا وعظ پڑھنا شروع کیا تھا، اس میں سے آگے پڑھ کر سنا جاتا ہے. پچھلا عنوان تھا کہ اصلی عقل مند لوگ کون ہیں، ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اکثر ہم ذکر للموت والاستعداد للموت، یعنی عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، جو زیادہ موت کی تیاری کر رہا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اب خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کی کچھ تفسیر عرض کروں گا. اس آیت کا پس منظر یہ ہے یہ آیت جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت فرمائی تھی وہ ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین. یاسین سورہ یاسین شریف کی آیت ہے کہ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشرک عاص بن وائل آیا. اس نے ایک بوسیدہ ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی. اتنی پرانی ہڈی تھی کہ اس نے ہاتھ سے مل کر پھونک مار کر اڑا دیا اور کہا من یحیی العظام وهی رمیم کہ اس ہڈی کو قیامت کے دن دوبارہ کون زندہ کرے گا, قیامت کیسے قائم ہوگی جبکہ یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ میں نے پھونک مار کر اس کو اڑا دیا. اس پر اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے. اس سوال ہی کے اندر حق تعالی شانہ نے دوبارہ پیدائش اور اخبات قیامت کا نقشہ کھڑا کر دیا ہے. یعنی اللہ تعالی نے اس سوال سے یہ بتا دیا کہ اے انسان تیرا یہی نشر اول تیرے نشر ثانی کے لیے نمونہ اور دلیل ہے جسے ہر وقت تو اپنے اندر دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس مشرک کو جواب دیجئے کہ یہ جو پوچھتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ کیسے پیدا کروں گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم, جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر رکھ دیا ہے. سبحان اللہ, کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. جب تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تم ہواؤں میں اڑ جاؤ گے, تمہیں اگر جلا کر راکھ کر دیا جائے جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے, اور اگر کبھی پانی میں جنازہ اتار دیا جائے جیسے مچھلیاں کھا لیں, تو وہ بکل خلق عظیم, وہاں بھی میں اپنی مخلوق کو اپنے دائرہ علم میں رکھتا ہوں, تم میرے احاطہ علم سے باہر نہیں جا سکتے. لہذا حضرت نے فرمایا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اور پہلی دفعہ کیسے پیدا ہوا اس کو عرض کرتا ہوں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا انسان غور نہیں کرتا کہ میں نے اس کو نطفے سے پیدا کیا, باپ کی منی سے پیدا کیا, اور باپ کی منی کہاں تھی کیسے پیدا ہوئی, غذا سے, غذا سے خون بنا, خون سے منی بنی, اور منی سے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا, تو یہ غذائیں کہاں تھیں, ماں باپ نے زندگی بھر جو غذائیں کھائیں کیا یہ سب ایک جگہ جمع تھیں. حضرت نے فرمایا کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں بکھرے ہوئے تھے آفاق عالم میں ہمارے اجزائے تخلیقیہ ترکیبیہ تعمیریہ یعنی ہماری پیدائش کے ذرات جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے ماں باپ تک پہنچایا. اگر ہم آسٹریلیا کی گندم میں چھپے تھے تو حکومت پاکستان کے خیال میں آئے گا کہ اس گندم کو منگاؤ, وہ گندم بازار میں آئے گی تو ماں باپ اس کو خریدیں گے اور کھائیں گے. اگر ہم مدینہ شریف کی کھجوروں میں چھپے تھے تو ہمارے ماں باپ کو اللہ حج نصیب کرے گا, یا کوئی حاجی ان کو وہاں کی کھجور ہدیہ کرے گا, وہ مدینہ پاک کی کھجور کھائیں گے, اس کھجور میں ہمارا جو ذرہ چھپا ہوا تھا وہ ان کے خون میں آ جائے گا. اگر ہم کوئٹہ کی بکریوں میں تھے تو کوئٹہ کی بکریاں یہاں آئیں گی, اور اگر ہم خاص کے ان ذرات میں تھے جو یہ بکریاں پہاڑوں پر چر رہی تھیں تو بکریوں کو حکم ہوگا کہ اس گھاس کو چر لے, مجھے ایک بندے کو پیدا کرنا ہے, اس گھاس میں میرے ایک بندے کا ذرہ تخلیق ہے. اللہ اکبر, پھر اس بکری کو اللہ کراچی بھیجے گا, پھر اس کے محلے کا قصائی بکری کو خرید کر لائے گا اور اس کا گوشت ہمارے ماں باپ تک پہنچے گا. اسی طرح اگر قندھار کے اناروں میں ہماری پیدائش کا کوئی ذرہ ہے تو انار قندھار سے درآمد ہوگا اور وہ انار شہر کی سبزی منڈی پہنچے گا, پھر اللہ ماں باپ کے دل میں ڈالے گا کہ وہ جا کر اس انار کو کھائیں گے, اس سے ان کے خون میں وہ ذرہ آ جائے گا, اور اگر کشمیر کے سیبوں میں ہمارا کوئی ذرہ چھپا ہے تو کشمیر کے سیب یہاں آئیں گے، اگر دریائے سندھ کے جہلم کے پاس کسی مٹی کے ذرے میں ہم چھپے ہوں گے تو دریائے جہلم وہاں سے اپنے ساتھ وہ ذرہ دریائے سندھ میں لائے گا، جہاں سے وہ ذرہ کراچی آ کر اور فلٹر ہو کر ہمارے والدین کے معدے میں داخل ہوگا۔ غرض یہ کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر رکھ دیا ہے، جو ذرہ ہمارا آسٹریلیا کی گندم کی صورت میں چھپا تھا، جو ذرہ ہمارا قندھار و کابل کے اناروں میں چھپا تھا، جو ذرہ کوئٹہ کے پہاڑوں کی گھاس میں چھپا تھا، تو وہ گھاس بکریاں چر کر یہاں آئیں گی۔ اسی طرح مدینہ شریف کی کھجوروں میں ہمارا جو ذرہ تھا، ہمارے والدین یا تو خود جائیں گے یا کوئی حاجی لائے اور ان کو کھجوروں کو کھلائے گا۔ غرض یہ کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم سارے عالم میں بکھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی سارے عالم کے ذرات کو ہماری پیدائش کے لیے بصورت غذا ہمارے ماں باپ کے خون میں جمع فرمایا، اس کے بعد ان غذاؤں سے خون بنایا، پھر اللہ نے ان ذرات کو جن سے ہمیں پیدا کرنا تھا حکم دیا کہ تو منی بن جا، پھر منی کو ماں کے پیٹ میں پہنچایا۔ اس طریقے سے 9 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں بکھرے ہوئے ہمارے ذرات کو انسان کی شکل میں بنا کر پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گویا یہ فرمایا کہ اے ظالم مشرک، اے نالائق، تو سمجھتا ہے کہ تو مرنے کے بعد بکھر جائے گا، پھر اللہ تجھے دوبارہ کیسے جمع کرے گا؟ تو سن لے، پہلے بھی تو بکھرا ہوا تھا، اقصائے عالم میں، آفاق عالم میں، اطراف عالم میں، اکناف عالم میں، غرض تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا، میں نے تجھے جمع کر کے نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں پہنچایا، پھر نطفے سے انسان بنایا۔ اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین، پھر تو میرا کیسا دشمن بنا ہوا ہے جبکہ میں نے تجھے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے گویا اس مشرک کو یہ جواب دیا کہ ایک دفعہ تو سارے عالم میں بکھرا ہوا تھا، تو خدا نے تجھے جمع کر کے ماں کے پیٹ میں رکھا، تو وہ بھی تیری قبر تھا، پھر ماں کے پیٹ کی قبر سے تجھے 9 مہینے بعد نکالا، تو اب تو جو تو دنیاوی قبرستانوں میں دفن ہو رہا ہے، تو اس قبر سے بھی تجھے میں ہی نکالوں گا اور سارے عالم سے تیرے ذرات کو جمع کر دوں گا۔ لہذا فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، جو آج گناہگار ہے تو موت کی یاد اسے نیک بنا دے گی۔ موت کی یاد ایسی چیز ہے جو گناہگار مسلمان سے گناہ کی عادت چھڑا دیتی ہے، اور وہ گاڑا وقت سامنے رہے تو آدمی گناہ کے قریب نہ جائے۔ موت کا دھیان رہے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اذنی واعجز، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مبدعین، کہ ہر نماز کو یہ سمجھو کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، فجر میں یہ سمجھو کہ شاید ظہر نہ ملے، ظہر کو یہ سمجھو کہ شاید عصر نہ ملے، کیا معلوم کس وقت ویزا ختم ہو جائے۔ نماز اسی وقت نماز ہوتی ہے جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس سے موت کا خیال رہنے لگے گا اور آخرت کی فکر بڑھتی جائے گی۔ اگر کسی کو ہمیشہ کے لیے سعودی عرب جانا ہو تو آج ہی سے تیاری شروع کر دیتا ہے اور یہاں مسافرانہ زندگی گزارتا ہے، فکر رہتی ہے کہ وہاں بسنے کے لیے کن کن باتوں سے آسانی ہوگی تاکہ اس وقت کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری میں مصروف نہ ہونا سخت نادانی کی بات ہے۔ وہ گاڑا وقت جب ساری کائنات سے الگ ہو جاؤ گے، بیوی بچے اعزاء و اقربا کچھ نہ کام آئیں گے، اس کی فکر نہ ہونا بیوقوفی ہے۔ مکان بھی یہیں رہ جائے گا، بچے بھی کہیں گے کہ اب مکان ابا ہی نے بنایا تھا، لیکن اب تو لاش سڑ جائے گی، جلدی نکالو، اولاد بھی مجبور ہے، لہذا ان مکانوں سے ابھی سے دل توڑ لو۔ آج جن آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو اور جسے اپنا سمجھ رہے ہو، کل یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ اے اللہ، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا، آپ نے تو ہمیں اپنی یاد میں رونے کے لیے بنایا تھا اور اس نے آپ کی دی ہوئی قوت کو لڑکیوں کے دیکھنے میں صرف کیا۔ زبان گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، آپ نے مجھے اپنے ذکر کے لیے بنایا تھا اور اس نے مجھے غیبت اور لغو گوئی اور نافرمانی میں خرچ کیا۔ یاد رکھو کہ ایک دن تم کو بے زبان ہونا ہے، اس لیے دنیا ہی میں اپنی زبان سے کام لے لو، اس دن سے پہلے خوب اللہ اللہ کر لو، جس دن زبان بے زبان ہو جائے گی، منہ میں زبان ہوگی لیکن بے زبان ہوگی، نہ سبحان اللہ کہہ سکتی ہے، نہ اللہ کہہ سکتی ہے، نہ ذکر کر سکتی ہے نہ تلاوت کر سکتی ہے. وہ وقت آنے سے پہلے اس زبان سے اللہ کو خوب یاد کر لو, اللہ اللہ کر لو, تلاوت کر لو, اپنی آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں سے اپنے اللہ کو خرید لو, اپنی آنکھوں اور کانوں اور ہاتھوں سے اپنے اللہ کو خرید لو. کیسے؟ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے آنکھوں میں جو روشنی پیدا ہوئی, ان آنکھوں سے لڑکیوں اور امردوں کو نہ دیکھو, اللہ والے کو دیکھو, لاشوں کی یاد میں نہ رو, اللہ کی یاد میں رو. یوں کیا تو گویا تم نے اپنی آنکھیں اللہ کے راستے میں دے دی, اللہ سے سودا کر لیا کہ میں نے آنکھیں آپ کو دے دی, آپ اس کے بدلے مجھے مل جائیے. اسی طرح کانوں سے اللہ کی بات سنو, کسی کی غیبت اور برائی نہ سنو. یہ کیا تو گویا ان کانوں سے تم نے اللہ کو سودا کر لیا, کان انہیں دے دیے جنہوں نے کان عطا کیے ہیں, اس کے بدلے میں خود انہیں لے لیا. ہاتھوں سے حرام مال نہ کھاؤ, ان ہاتھوں سے صدقہ کرو تو یہ ہاتھ تم نے اللہ کے راستے میں دے دیے, گویا ان ہاتھوں سے انہیں خرید لیا. اسی طرح آج یہ جسم کا بازار گرم ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ کا سودا مل رہا ہے. عقل مند ہے وہ شخص جس نے اس گرم بازاری سے فائدہ اٹھا لیا اور سودا خرید لیا, اور بیوقوف ہے وہ شخص جو اس وقت سوتا رہا. کل جب بازار ٹھنڈا پڑ جائے گا تو یہ ہاتھ ملے گا. اس زندگی کا چراغ تو ابتر ہے, اس چراغ سے ایسے چراغ جلا لو جو کبھی نہ بجھے. باد تندست و چراغے ابتر ہے, زو بگیرانم چراغے بھی گئے. موت کی ہوا تو تیز چل رہی ہے اور تمہاری زندگی کا چراغ ضعیف ہے. ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے, کیسے جلے گا؟ عبادت سے, تلاوت سے, ذکر سے, نماز سے. زندگی کے چراغ کی لو سے اپنی روح میں چراغ جلا لو, وہ کبھی نہیں بجھے گا, نہ قبر میں بجھے گا, نہ برزخ میں, نہ پل صراط پر بجھے گا, نہ جنت میں بجھے گا. یہ جسم کا چراغ تو فانی ہے, اس چراغ سے روح میں ایسا چراغ جلا لو جو ہمیشہ باقی رہے گا, لیکن وہ چراغ جلے گا اسی چراغ سے. جیسے بجلی کے بلب تو جل رہے ہیں, روشنی ہو رہی ہے, لیکن اچانک بجلی چلے جانے کے خوف سے ہم اس بجلی کی روشنی کے ساتھ لالٹین, موم بتی اور دیا سلائی کا انتظام بھی رکھتے ہیں تاکہ جب بجلی اچانک چلی جائے تو اس وقت موم بتی کا نور ہی کام دے گا. اسی طرح جب تلاوت میں, ذکر اللہ میں, اللہ کی یاد میں کسی کے آنسو بہتے ہیں تو یہ وہ نورانی تیل ہے جس سے موت کے وقت روح میں ابدی چراغ روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ذکر و تلاوت اور اعمال صالحہ سے کیا دولت ہمارے پاس ہے, سوائے اس کے کہ دل میں کچھ سکون محسوس ہوتا ہے. البتہ جب اس جسد عنصری کا پردہ روح پر سے ہٹے گا, اس وقت روح یہ انوار کا سرمایہ لے کر اپنے رب کے پاس جائے گی, اس وقت پورا انکشاف ہوگا اس دولت کا. اگرچہ یہ دولت اب بھی موجود ہے, جیسے دن کے وقت بھی چاند اور ستارے موجود ہوتے ہیں, لیکن جب سورج ڈوبے گا تب ان کا نور ظاہر ہوگا. اسی طرح جو لوگ دنیا میں خوب اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ان کی روح میں انوار کا خزانہ اس وقت بھی موجود ہے, لیکن جب موت آئے گی تب اس نور کا پورا پتہ چلے گا. اب اس سے اندازہ لگا لو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کا سہارا, عورتوں کو, فیکٹریوں کو, تجارت اور دولت کو بنا رکھا ہے, ان کی روح کیسی بے کسی اور تہی دستی کے عالم میں اللہ کے پاس جاتی ہے. اس وقت کون اپنی فیکٹری اور کون تجارت اور کون کار اور بنگلہ قبر میں لے کر جاتا ہے؟ لیکن چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں روح میں دوسرا چراغ روشن نہیں کیا, تو موت کے وقت ان کی روح بے کسی کی تاریکی میں غرق ہو جاتی ہے. تو موت کی یاد فاسق کو مومن بناتی ہے اور مومن کو ولی کامل بناتی ہے. مراقبہ کرو کہ اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب پر انگریزوں کی, کافروں کی تہذیب کو کیوں ترجیح دی؟ تم نے ہمارے دشمنوں کی وضع قطع کو کیوں اپنایا تھا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع کو کیوں چھوڑا تھا؟ نالائق, کیا ہمارے رسول کی تہذیب میں خدا نخواستہ کوئی نقص تھا؟ کیا ہمارے دشمنوں کی تہذیب اچھی تھی؟ ہم نے تمہیں دنیا میں ویزے پر بھیجا تھا, تم نے اپنے کو وہاں کا نیشنل کیوں سمجھ لیا تھا؟ تم کیوں بھول گئے تھے کہ تمہیں ایک دن ہمارے پاس واپس آنا ہے؟ یہ ایک اور ملفوظ حضرت کا ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کل تو ایمان و اسلام کے ساتھ جینا بہت مشکل ہو گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے آئے ہو یا خدا کی راہ میں مرنے کے لیے آئے ہو. فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ کیا دنیا میں جینے کے لیے آئے ہو یا خدا کی راہ میں مرنے کے لیے آئے ہو. ہمارا بنیادی نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارا بنیادی نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم یہاں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم تو یہ زندگی خدا کو دینے کے لیے آئے ہیں. بہت زبردست مختصر بھی ہے, انشاءاللہ پھر پڑھ کے سناؤں گا. بہت ہی اثر ہوا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت ہے. فعن وحن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من افلس اللہ قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلیقته مستقیمة وجعل اذنه مستمعة وعینه ناظرة فاما الاذن فقمع واما العین فمقرة لما يوعي القلب وقد افلح من جعل قلبه واعيا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ شخص فلاح پا گیا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خاص اور مخصوص کر لیا اور اس کے دل کو حسد بغض اور تمام اخلاق رذیلہ اور احوال بد سے سالم رکھا اور اس کی زبان کو سچا اور راست گو بنایا اور اس کے نفس کو مطمئن اور اس کی خلقت اور طبیعت کو مستقیم اور سیدھا بنایا یعنی باطل اور کجی کی طرف مائل نہ ہونے والی اور اس کے کانوں کو حق باز سننے والا اور آنکھوں کو دلائل وحدانیت کا دیکھنے والا بنایا. بس کان قیف ہیں اور آنکھ اس چیز کو قائم رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ رکھتا ہے. اور تحقیق اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو حق بات کا محافظ بنایا گیا. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو مطمئن کیا یعنی اپنی محبت اور ذکر سے اطمینان عطا فرمایا. اور کان کو قیف سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ وہ حق بات کو سننے والے کے دل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے اور شکل بھی کان کی قیف کے مشابہ ہے. اور جو دلائل توحید صرف دیکھنے سے متعلق ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے قلب تک پہنچتے ہیں. اور فلاح پائی اس شخص نے جس کے قلب کو محفوظ کرنے والا بنایا یعنی جو دلائل توحید سن کر یا دیکھ کر قلب تک پہنچتے ہیں ان کو جس کا قلب محفوظ کر لیتا ہے وہ فلاح پانے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں, استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں, تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے, اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہو تو کافی ہے. فلش پاخانوں میں ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے, لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ فلش خراب نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے, مرد ہوں یا عورت. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شریف میں لکھا ہے کہ احادیث میں ہے کہ اس دعا کی برکت سے بیت الخلا کے خبیث شیاطین اور بندے کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے جس سے وہ شرمگاہ نہیں دیکھ پاتے۔ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھے، جب بدن سے کپڑے کھولے تو آسانی کے ساتھ جتنا ہو کر نیچا ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ بیت الخلا سے نکلتے وقت داہنا پیر باہر نکالیں اور باہر آ کر یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ایذا دینے والی چیز دور کی اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ بیت الخلا میں جانے سے پہلے انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو باہر اتار کر باہر ہی چھوڑ دیں۔ تعویذ جس کو موم جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں اور نہ اس طرف پیٹھ کریں۔ رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کریں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہ کریں۔ پیشاب خانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت استنجے کی جگہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں، بایاں ہاتھ سے کریں۔ بعض جگہ بیت الخلا نہیں ہوتا، اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں کسی دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹے نہ اڑیں اور زمین جذب کر دی جائے۔ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر نہ کریں۔ پیشاب کے بعد استنجا سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں سکھانا چاہیے۔ وضو سنت کے موافق گھر پر کرنا چاہیے، سنتیں گھر پر پڑھ کر جانا چاہیے، موقع نہ ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لیں۔ آج کل جبکہ سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے، سنن کا مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کنیزیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، حضرت ریحانہ، حضرت جمیلہ، ایک اور جو حضرت زینب نے ہبا کر دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اولاد اول صاحب زادے قاسم، آپ کی کنیت ابو القاسم انہی سے ہے، بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ پھر حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم و حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں، ان تینوں میں اختلاف ہے کہ بڑی کون سی ہیں۔ پھر عبداللہ پیدا ہوئے، طیب و طاہر انہی کے لقب ہیں، یہ بقول صحیح بعد نبوت پیدا ہوئے، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا، یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ پھر سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور شیر خوارگی میں انتقال کر گئے۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے وقت زندہ تھیں، 6 ماہ بعد وفات کر گئی ہیں۔ کل کا کیا کریں؟ پہلا ہفتہ ہے، اگلی طرف ہی ٹھیک ہے۔ اچھا، انشاء اللہ تعالی، جیسے کہ آج بارش کی وجہ سے ہم لانجی نہیں جا سکے، تو اور کل کا دن جو ہے وہ ہفتے کا ہے، مہینے کا پہلا ہفتے والا دن ہے، جس میں ہمارا معمول ہے کورنگی میں بیان ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کل، چونکہ کل بھی بارش کا کوئی پتہ نہیں ہے، امکان ہے کافی، تو انشاءاللہ تعالی اگلا ہفتہ ہم کورنگی انشاءاللہ جائیں گے، جمعے کے دن تو لانڈی اور اب اس کے اگلے والے دن، ہفتے والے دن انشاءاللہ کورنگی میں بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.